عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. اس کو کہیں چھپا کے رکھو, اس کی لائٹ جل رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور جو مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس میں نقصان ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ گھر جن سے تم خوش ہو, ان میں رہ رہے ہو خوشی کے ساتھ, اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور جہاد سے زیادہ عزیز ہیں, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دے. یہ چیزیں گنوائیں, 8 چیزیں, اور پھر فرمایا کہ اگر یہ چیزیں اللہ سے, اللہ تعالیٰ کے رسول سے اور جہاد سے زیادہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں یہ چیزیں, تجارت, والدین اور مال, رشتہ دار, بہن بھائی, بیویاں اور گھر, تو بس عذاب کا انتظار کرو. اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. اور ایک حدیث میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کو اپنے والدین سے, اپنی اولاد سے اور سارے انسانوں سے زیادہ میری ذات عزیز نہ ہو جائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, اپنے باپ سے, اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ جب تک حضور سے محبت نہ ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو یہ ایمان مکمل نہیں ہوا. اس پہ چڑھ جاؤ. موجودہ حالات آپ سب کے سامنے ہیں. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی, یہ نوبت آ گئی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تنزیہ خاکے بنائے جانے کا مقابلے ہو رہے ہیں. لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے, ماہرین کو, اس لیے کہ وہ تنزیہ خاکے بنائے. یہ نوبت کیوں آئی؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی اور ہمیں ہمارے لیے اس وقت ہمارے لیے کیا کرنا کرنے کا کام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ اول تو یہ سب سے پہلی بات، یہ نوبت کیوں آئی؟ تو یہ نوبت اس لیے آئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم کو اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ایک اشارے پر جان دینے والے تھے. اگر اس کی کچھ جھلک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی تو یہی حالات رہیں گے، بلکہ شاید اس سے بدتر حالات کا سامنا کرنا پڑے. مسلم شریف میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک دعوت کی. دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے مدد لی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. گھر حضرت ابو طلحہ کا تھا، دعوت بھی انہی کی طرف سے تھی، مگر انتظام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے. تو اچانک گلی میں سے کسی کی آواز آئی، کہ کوئی آواز لگانے والا آواز لگا رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس سے فرمایا، انس ذرا دیکھو جا کر یہ کون آواز لگا رہا ہے، کیسی آواز ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر بتایا کہ ایک آواز لگانے والا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الا الخمر قد حرمت، ارے سنو، آج کے دن سے شراب حرام ہو گئی ہے. اور ہو کیا رہا تھا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب کے جام بھرے جا رہے تھے مہمانوں کو پلائے جانے کے لیے. اسی وقت یہ آواز آئی اور حضرت انس باہر گئے اور باہر سے یہ پیغام لے کر آئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ آج کے دن سے شراب حرام ہو گئی. بس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہا دو ساری شراب کو. اسی وقت ساری شراب بہا دی، حالانکہ برسوں سے شراب کے عادی تھے صحابہ، برسوں سے شراب کے عادی تھے زمانے جاہلیت سے، لیکن ایک فرمان پر. یہ شراب چھوڑنا آسان نہیں ہے، جو عادی ہوتا ہے اس کے لیے شراب کا چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک فرمان پر سب کچھ قربان کر دیا. یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی والدہ نے خود اپنے اوپر ترجیح دی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی حضرت انس کو، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ میرا بیٹا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا. بعض روایات میں 8 سال، بعض میں 9 سال، بعض میں 10 سال، بہرحال 10 سال سے زیادہ کی کوئی روایت نہیں ہے. بہت سے بہت ان کی عمر 10 سال تھی، اور یہ 10 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں شب و روز رہے. حضور کی غلامی میں ساری، خدمت میں ساری زندگی گزار دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی ان کو یا صاحب الوسادہ کہتا تھا، کوئی کہتا تھا یا صاحب السواک، کوئی کہتا تھا یا صاحب النعلین، اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے. وکانا یلبسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعلیہ، یہ حضور کہیں تشریف لے جاتے تھے تو ان کا کام یہی تھا کہ آپ کے قدموں میں جوتے رکھ کر آپ کو پہنانا، اور جب آپ جوتے اتارتے تھے تو ان کو اٹھا کر اپنے پاس احتیاط سے، حفاظت سے رکھتے تھے. کام ہی یہی تھا. جوتے اٹھانے کی سنت، جوتیاں سیدھی کرنے کی سنت جاری ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جو سعادت مند ہیں وہ آج بھی بزرگوں کی جوتیاں اٹھاتے ہیں, اور یہ سنت ہے, یاد رکھیں, اس سنت پر وہی اجر ملے گا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنت جاری فرمائی. حضور نے منع نہیں فرمایا کہ عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو, بس حضور نے جس کام کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو اور اس کو منع نہ کیا ہو وہ بھی سنت ہے. تو ان کے پاس مسواک ہوا کرتی تھی, حضور کے جوتے ہوا کرتے تھے, حضور کا بستر ہوا کرتا تھا, وضو کے پانی کا یہ انتظام کرتے تھے, اور جب حضور غسل فرماتے تھے تو پردہ لے کر کھڑے ہونا یہ ان کی ذمہ داری تھی. بتائیے کیا, کس طرح سے فدا کیا ہے اپنی زندگی کو, اپنی جان کو جان نہیں سمجھا. حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سارا دن تو رہنا ان کا معمول تھا, اور رات کو بھی عشاء کے بعد جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو یہ باہر بیٹھے رہتے تھے کہ ہو سکتا ہے اچانک کوئی کام پڑ جائے تو میں کام آ جاؤں گا, حضور باہر تشریف لائیں تو میں کام آ جاؤں. آپ بتائیے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ شادی نہیں کرتے, تو عرض کیا کہ اگر میں شادی کر لوں گا تو آپ کی اس طرح خدمت نہ کر سکوں گا, اس لیے شادی نہیں کرتا. حضور نے فرمایا نہیں کرو شادی, اصرار فرمایا تو اپنی خوشی کو حضور کی خوشی پر قربان کر کے شادی کی. حضور کی خوشی جب دیکھی کہ یہی ہے کہ شادی کروں تو شادی کر لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَدُورُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَيْثُ دَار, جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ تشریف لے جاتے تھے, ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اللہ, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے باپ سے, اپنی اولاد سے اور ساری انسانیت سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں اپنے بیٹے کی تلوار کی زد پر آ گئے, حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لے آئے تھے, تو لیکن بیٹے نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. بعد میں جب گھر دونوں واپس آئے, ایک کفار کی طرف سے باپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے اور بیٹا کفار کی طرف سے, بعد میں ملاقات ہوئی تو بیٹے نے کہا کہ آپ کو پتا ہے ابا جان آپ میری تلوار کی زد پر آ گئے تھے, میں چاہتا تو قتل کر دیتا. فرمایا بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد پہ آیا ہوتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا, تجھے قتل کر دیتا. اور ایک موقع پہ ان کی طرف دوڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی طرف دوڑے ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی طرف, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روکا نہ ایسا نہ کرو. بعد میں پھر اسلام بھی لے آئے, شاید یہی وجہ ہو کہ روکا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی بدر کا میدان ہے, عاص ابن ہشام سگے ماموں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جب ان کی زد پر آئے تو ماموں نے تلوار کے نیچے ماموں اور تلوار بھانجے کے ہاتھ میں, تو ماموں نے کہا انت یا ابن اختی, ارے تو میرے بھانجے, تو مجھے قتل کرے گا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا اور تلوار چلا دی, نعم یا عدو اللہ, ہاں اے اللہ کے دشمن میں تجھے قتل کروں گا, اور یہ کہہ کے گردن اڑا دی. جب تک یہ جذبہ نہیں تو بیکار ہے ایمان, کسی کام کا نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر. کفار نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو آنے سے روک دیا، ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو طواف کر لو، تم عمرہ کر لو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. فرمایا اچھا، میں آقا کو تو روک دیا جائے اور میں عمرہ کر لوں، آقا کو عمرے سے روک دیا جائے، تم میرے آقا کو عمرے سے روک دو، طواف سے روک دو اور میں عمرہ کر لوں، طواف کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی کو بھیجا گیا مذاکرات کے لیے ایک مرتبہ، تو انہوں نے کن اکھیوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا طرز عمل کیا ہے. بعد میں جا کر بتایا اپنی قوم کے لوگوں کو، قریش کو، کہ میں ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں کہ میں نے بادشاہوں کا بھی ایسا ادب نہیں دیکھا جیسے صحابہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب. وہ ان کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے لڑتے ہیں، کوئی بات کہیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو اس پر جان لڑا دیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اور حضور سے آنکھیں نہیں ملاتے، ادب سے آنکھیں نیچی رکھتے ہیں، ان کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں. یہ باتیں انہوں نے نوٹ کی، معلوم ہوئی ان کو وہاں، اور انہوں نے قوم کو جا کر بتایا کہ بھائی تم کس قوم سے ٹکر لے رہے ہو، وہ تو قوم ایسی ہے. اور حضرت علی تو وہ ہیں کہ ان کی محبت پر خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبت تھی. خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح کے وقت میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور فرمایا اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی اس سے محبت ہے. جب رات کو یہ اعلان فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے کبھی بھی امارت کی خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے، مجھے بڑا بنایا جائے، سوائے اس رات کے کہ میں نے خواہش کی کہ کاش یہ جھنڈا کل صبح مجھے دیا جائے. ہو سکتا ہے حضور کے ذہن میں ہی ہوں، لہذا کاش یہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے. فرمایا یہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ بڑائی کی خواہش ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے، مجھے جھنڈا دیا جائے. جب حضور نے یہ فرما دیا تھا کہ کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. صبح کے وقت حضرت علی کو بلایا گیا اور ان کو جھنڈا سپرد کیا گیا. اللہ، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا، ہی تبر بردار و مردانہ بزن، چون علی واری درے خیبر شکن. ارے تو بھی ڈھال اٹھا اور مردانہ وار حملہ کر، جیسے حضرت علی نے خیبر کو فتح فرمایا تھا تو بھی نفس کے خیبر کو فتح کر. چون علی واری درے خیبر شکن، تو بھی نفس کے خیبر کے دروازے کو توڑ دے. کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب کرتا ہے؟ چون علی واری درے خیبر شکن، ہی تبر بردار و مردانہ بزن. تبر اٹھا، ڈھال اٹھا اور مردانہ وار حملہ کر اپنے نفس پر. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کے میدان میں انہوں نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا، عبداللہ ابن جراح کو، اپنے ہاتھوں سے اپنے سگے باپ کو قتل کیا ہے. اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے دوران ان کو اپنا باپ نظر آیا جو کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، تو یہ اس کے پیچھے دوڑے مگر وہ جان بچا کر بھاگ گیا. اگر پا لیتے تو یہ بھی قتل کر ڈالتے. حضرت عمیر ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کفر کی حالت میں تھی اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتی تھی، ہجو کرنا، گالیاں دینا. بہت سمجھایا مگر باز نہ آئی، تو ایک دن اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کو قتل کیا. ان کے نزدیک رشتے کچھ حیثیت نہیں رکھتے تھے، اصل چیز دین، ایمان اور دین اور اسلام کا رشتہ تھا. حضرت عمارہ ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت. احد کے موقع پر یہ زخمی, ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں کہ لڑتے لڑتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سرہانے پہنچ گئے, اور ان پر نظر پڑی تو دیکھا ان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں, عمارہ ابن زیاد کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, عمارہ کچھ نصیحت کرنی ہے, کچھ وصیت ہے, کوئی بات ہو تو بتاؤ. تو انہوں نے اپنے جسم کو گھسیٹ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر پکڑ لیے اور فرمایا, عرض کیا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ اب روح نکلتے وقت میری نظریں آپ کے چہرے پر ہوں اور میری نظروں میں کوئی نہ ہو, بس یہی خواہش ہے. اور اسی حالت میں انتقال ہوا, اسی حالت میں روح نکلی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ان کی نظر تھی. اللہ نے وہ خواہش بھی پوری کر دی. یہ ہے لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, جب تک کہ میں اس کو اپنے باپ سے, اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں تم, یہ کوئی بھی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ سوچ کر پھر جواب دیا کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس کے محدثین نے دو مطلب بتائے ہیں. الان یا عمر, یہ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے, الان یا عمر, یعنی اب اے عمر. اب اس کے دو مطلب بتائے ہیں محدثین نے کہ ایک تو یہ کہ مقصود یہ تھا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے, کیونکہ اب تم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں, تو اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حیرت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ الان یا عمر, کہ اے عمر اب تمہارا مطلب, اب تمہیں میں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوا ہوں, حالانکہ یہ بات بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. تو میرے دوستو, بات یہی ہے کہ یہ حالات, یہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں اور یہ خاکے بنائے جا رہے ہیں, یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کی جھلک بھی حاصل نہیں, جھلک بھی حاصل نہیں. جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو محبت تھی, ایک بزرگ نے یہ دعویٰ اپنی مجلس میں, جو 24,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے, ایک دن مجلس کے دوران اپنے مریدین کے سامنے یہ کہہ دیا کہ جو صحابہ کو محبت تھی وہی محبت مجھے بھی حاصل ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. بس یہ دعویٰ کرنا تھا. اسی رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک گھوڑا گاڑی ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہیں, تشریف فرمائیں, چاروں خلفائے اربعہ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم, چاروں اس گاڑی میں موجود ہیں, اس گھوڑا گاڑی پر, اور یہ بزرگ بھی سوار ہیں, اور وہ ڈھلان سے نیچے اتر رہی ہے گھوڑا گاڑی. تو گھوڑے بے قابو ہو گئے, گھوڑا چلانے والا اچانک بول اٹھا کہ بھائی یہ گھوڑے بے قابو ہو گئے, کیونکہ ڈھلان زیادہ ہے, لہذا کوئی پتھر تلاش کرو جلدی سے تاکہ اس کو پہیے کے نیچے رکھ کر گاڑی کو روکا جا سکے, ورنہ بہت تیزی سے گاڑی نیچے جا رہی ہے. تو یہ بزرگ جو تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہی محبت رکھتا ہوں جو صحابہ کو تھی, تو یہ پتھر تلاش کرنے لگے ادھر ادھر, اور اچانک چار آدمیوں کے گرنے کی آواز آئی. اب جو دیکھا یہ کہ گرا کون ہے, تو ایک پہیے پر حضرت ابو بکر نے اپنے آپ کو گرا کر گاڑی کو روکنے کی کوشش کی, دوسرے پر حضرت عمر, تیسرے پہ حضرت عثمان, اور چوتھے پہ حضرت علی گرے, اور چاروں نے گر کر اس گھوڑا گاڑی کو روک لیا, اور یہ دیکھتے ہی رہے کہ کوئی پتھر تلاش کروں. بس صبح اٹھ کے بلایا سب کو, کہا کہ بھائی میں نے غلط کہا تھا, میں تو پتھر ہی تلاش کرتا رہا, وہ ان چاروں نے تو اپنے آپ کو نیچے گرا کر پہیے کے نیچے اپنے جسم کو اٹکا کر اس گاڑی کو روکا ہے, مجھے کہاں محبت ہو سکتی ہے ویسی جو صحابہ کو حاصل تھی. میں تو عرض کر رہا ہوں اس کا کچھ جھلک ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ نوبت نہ آئے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جس سے ہمیں سبق مل جانا چاہیے. ایک جنگ کے موقع پہ صحابہ کو فتح نہیں ہو رہی تھی, دشمن سے مقابلہ چل رہا ہے مگر جیت نہیں ہو رہی. مشورہ ہوا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے, کیوں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی ایک سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے اور وہ ہے مسواک کی سنت. مسواک کی شاید اس کو ہم اہمیت بھی نہ دیتے ہوں کہ یہ کوئی سنت ہے. صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر, جان دیتے تھے سنت سمجھ کر, اور ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر کے, یہ تو سنت ہے. تو صحابہ سنت پر جان دیتے تھے سنت سمجھ کر کے, ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں, اور ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت سمجھ کر کہ کوئی فرض واجب تھوڑی ہے, سنت ہے. جو اس سنت کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے فرض واجب بھی اس کے ضائع ہوتے ہیں. سیڑھی تو سنت ہی ہے, سیڑھی تو سنت ہے. اللہ, جب یہ مشورے میں طے ہو یہ بات سامنے آئی کہ بھائی مسواک کی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے, تو انہوں نے کہا بابا بالکل صحیح بات ہے, اور درختوں سے ٹہنیاں توڑی اور مسواک شروع کی. تو دشمنوں کے جو جاسوس آئے ہوئے تھے انہوں نے جا کر اطلاع دی کہ بھائی آج تو مسلمان اپنے دانت تیز کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا حال کریں گے ہمارا. بہت جوش میں آ کر وہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں, شاید ہمیں کچا چبائے جانے کا ارادہ ہے. لہذا بغیر لڑائی کے جب مقابلہ ہوا تو بغیر لڑائی کے ہی فتح ہو گئی, کامیابی ہو گئی کہ نہیں بھائی ہم لڑنا نہیں چاہتے. تو آج ہمارے کرنے کا کام یہی ہے, احتجاج, جلسے, جلوس, اس سے تو اکثر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. نہ ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے, جلوس نکال دیا کہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ ایمبولنس رکی ہوئی ہے, اس میں مریض تڑپ رہا ہے, یہ دین کی تعلیم ہے؟ کون سے صحابہ نے جلوس نکالے تھے؟ ہڑتال کرنا, جلوس نکالنا, جلسے کرنا, ان سے تو مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے. بچے چھوٹے چھوٹے بلکتے رہتے ہیں, لوگ اپنے کاموں پر نہیں پہنچ پاتے, پیٹرول الگ ضائع ہوتا ہے, وقت الگ ضائع ہوتا ہے. ہمارا کام یہ کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں, حضور سے سچی محبت کریں. آج تو ہمیں ٹوپی پہن, جمعے کے دن ہمیں ٹوپی پہننے کی ہمت نہیں ہوتی. کیا سنت, کیا کیا ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ منہ اٹھایا اور چلے آئے مسجد کے اندر. سنت یہ نہیں پتا کہ ٹوپی پہننا بھی سنت ہے, ہر دربار کا ادب ہوتا ہے, لیکن نہیں, اتنی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے ٹوپی پہن لیں. میں آپ عرض کر رہا ہوں, صحیح بتا رہا ہوں, صحیح لباس پہن لیں, یہ ہمت نہیں ہے. سنت کے مطابق لباس پہن کر ہی مسجد میں آ جائیں, یہ ہمت نہیں ہے. بیٹا اگر داڑھی رکھ لے تو باپ اس کو کہتا ہے کہ تیری شادی کیسے ہوگی, ماں اس کی نیندیں حرام کر دیتی ہے کہ تجھے میں سونے نہیں دوں گی جب تک تو اپنی داڑھی نہیں مونڈ کے سوئے گا. یہ چیزیں ہوتے, اور آگے چلیے, شادی کو دیکھ لیجئے, شادی بیاہ کو, ہندوانہ رسمیں, کافروں کے جو رواج ہیں وہ ہماری شادیوں کے اندر, کاروبار ہمارا غیروں کے طریقے پر. سنت تو بہت دور کی چیز ہو گئی. بہرحال یہ اس طرح کامیابی, یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج یہ نوبت پہنچی ہے کہ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاحیہ خاکے بنائے جا رہے ہیں, تنزیہ خاکے بنائے جا رہے ہیں, مقابلہ ہو رہا ہے. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو, ہم تو ہنسے جانے سے ڈرتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے اگر ہم سنت کو اپنا لیں گے. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے, زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. اور کیسا ہنس رہا ہے کہ وہ ہمارے نبی کے خاکے بنائے جا رہے ہیں. میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ماں باپ کے خاکے بنائے جائیں, ہمارے اپنے سگے ماں باپ کے خاکے بنائے جائیں اور مقابلہ ہو اور وہ شائع ہو رہے ہوں, मीडिया पर उनको पेश किया जा रहा हो तो हमारा अपना एहसास क्या होगा, हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। जो कुछ हमें अफसोस और गम होगा उससे ज्यादा गम हमें इस पर होना चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ हो रहा है। लेकिन उसका तरीका यह है कि हम हुजूर की सुन्नत पर आए, अपने बच्चों को तरगीब दें दाढ़ियां रखने की, ये नहीं कि दाढ़ी रख ले तो उसको तंग करना शुरू कर दें। अपने सरों को सजाएं टोपी से या इमामे से, या और चेहरों को सजाएं दाढ़ी से। लिबास अपना सुन्नत के मुताबिक करें, नमाजें सुन्नत के मुताबिक सीखें, बस सुन्नत से मोहब्बत करें, एक एक सुन्नत पर जान दें। खाना हमारा सुन्नत के मुताबिक हो, घर से निकलना हमारा सुन्नत के मुताबिक हो, बैतुल खला जाना सुन्नत के मुताबिक हो, चलना हमारा सुन्नत के मुताबिक हो, चलना भी सुन्नत, चलने का भी तरीका है। तो ये चीजें, ये सुन्नत के मुताबिक हम करने वाले हों तब कहीं जाकर अल्लाह की मदद आएगी। जब मिसवाक एक सुन्नत को अपनाया, सहाबा ने सोचा कि अब मिसवाक की सुन्नत छूट रही है, जब उसको अपनाया और उसको जिंदा किया तो फतह हासिल हो गई, अल्लाह की मदद आ गई। आज तो हमसे न जाने कितनी सुन्नतें छूट रही हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है, तफसील की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हिम्मत अता फरमाए। अब मेरे दोस्तों, मैं सच अर्ज करता हूं, मैं क्या बताऊं कि ये सिख है, सिख कैनेडा में आप चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए या यूरोप में चले जाएं, उसके सर पे पगड़ी होगी, दाढ़ी होगी, लंबी दाढ़ी, सारे जिस्म पे उसके बाल ही बाल होते हैं, मूछें ऐसी कि दोनों होंठ गायब। क्यों? उससे पूछो, भाई ये क्या है तरीका, ये क्या है? कि तुम्हें पता नहीं है, ये हमारे हमारे गुरु की, गुरु नानक की का ये तरीका है, हम उसकी मोहब्बत में ऐसा करते हैं। हाय हाय हाय, वो सिख होकर बेईमान है, वो उसके पास ईमान की दौलत नहीं है, उसके बावजूद उसकी हिम्मत देखें और उसका उसकी जुरत और उसका जज्बा देखें और उसकी इस्तेकामत देखें कि वो अमरीका में, यूरोप में, जहां वो जाता है वो इसी हुलिये के साथ रहता है, जहाज में सफर करेगा इसी हुलिये के साथ। लेकिन इस पर कुछ मिलेगा नहीं उसको, इसलिए कि ईमान की हालत में नहीं है। मगर हमें अपने नबी की, हम हक पर होते हुए, ईमान पर होते हुए, हमें अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करने में शर्म आती है। उसको शर्म नहीं आई, उस सिख को शर्म नहीं आई, कहीं शर्म वो नहीं शर्माता। अमरीका में एक डॉक्टर का तकर्रुर हुआ, सर्जन था, मुझे खुद बताया मौलाना तमीम साहब ने, जो वहां न्यूयॉर्क से, उन्होंने बताया कि मैं वहां, हमारे यहां न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर का तकर्रुर हुआ, उसकी जरूरत थी, सर्जन था, उन्होंने कहा बिल्कुल आप हमारी शराइत के मुताबिक हैं, मगर हमारा एक उसूल है कि सूटेड बूटेड और क्लीन शेव होना चाहिए, आप अपना लिबास बदलिए और ये अपना हुलिया बदलिए और ये क्लीन शेव कर लें अपने आप को। उसने कहा लो अपना अस्पताल अपने पास रखो, अगर मुझे इस हाल में रखना है तो रहूंगा वरना कहीं और जाता हूं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा आप रुकिए, हमें आपकी जरूरत है, हम अपना उसूल बदलते हैं और आपको रखेंगे, आप जाइए नहीं। उन्होंने अपना उसूल और कायदा जो उसमें शिक लिखी हुई थी उसको बदल दिया, मगर उसको रखा। एक सिख की इस्तेकामत पर, एक सिख की इस्तेकामत पर उन्होंने अपना सारा उसूल बदला, उसको वहां रखा और वो उसी तरह उसने वहां अस्पताल में अपनी खिदमत अंजाम दी। हमारे लिए शर्म की बात है, वो सिख तो नहीं शर्माता, हम शर्मा रहे हैं, हालांकि हम हक पर हैं, हमारे पास ईमान की दौलत भी मौजूद है और हम सुन्नतों पर अमल करेंगे तो हमें तो अजर मिलेगा, उस सिख को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बस यही काफी है हमारे लिए, अगर कोई सबक सीखना चाहे तो यही मिसाल काफी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, एक सुन्नत में अर्ज किया करता हूं, तो चलने की सुन्नत मैंने अभी अर्ज किया था कि चलने का भी तरीका है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रास्ते के दाहिनी तरफ चला करते थे और हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को चलते हुए देखकर ऐसा महसूस होता था कअन्नमा यनहत्तु मिन सबब, गोया के आप ऊंचाई से, ढलान से नीचे की तरफ आ रहे हो। तो नीचे की तरफ, ऊंचाई से नीचे की तरफ आने में चंद बातें पैदा होती हैं। नंबर एक तो ये कि आधा आगे का जो वो जो धड़ है ये थोड़ा सा नीचे झुका हुआ होता है, तकफ्फा, यही अल्फाज हदीस में भी आते हैं, सहाबा फरमाते हैं कि आप थोड़ा सा झुक कर चलते थे, اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنا تیز چلتے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر پاتے تھے حضور کی رفتار کا. وجہ یہی ہے کہ آدمی اگر ڈھلان سے نیچے کی طرف آ رہا ہو تو چال میں ایک قسم کی تیزی آ جاتی ہے, اور یہ اوپر کا دھڑ تھوڑا سا نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے, عاجزی اور انکساری ہے یہ. اور ایڑیوں کے مقابلے میں پنجوں کی طرف, پنجوں پر زیادہ زور ہوتا ہے اگر آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں چال میں پیدا کرنا سنت ہے, اس طرح چلنا سنت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تین مہینے سے بیمار ہیں, بخار نہیں اتر رہا. اللہ تعالی ان کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جز اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلو. اے اللہ ہم سب کو, ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما دیجئے, اتباع سنت نصیب فرما دیجئے, ایک ایک سنت پر مر مٹنا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی اور اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں داخل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری غفلتوں کو بدل دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے. اے اللہ تمام بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے. جنہوں نے پرچہ بھیجا ہے اللہ ان کے بخار کو صحیح فرما دیجئے, صحت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو جسمانی صحت بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ روحانی صحت بھی ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگا بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.